السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا ہمارا پروگرام پچھلے پروگرام کی کنٹینیویشن میں ہے، اور پچھلا ہمارا پروگرام تھا اسلام میں نکاح کی اہمیت. ہم نے پچھلے پروگرام میں ابتدائی گفتگو کچھ کی تھی کہ خاندان کا ادارہ کیسے وجود میں آتا ہے، نکاح کیا ہے، نکاح کے اندر شرائط کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے کون سی شرائط اس میں مقرر کی ہیں، کیا نکاح کے دوران یا نکاح سے پہلے یہ جو فریقین ہیں یہ باہمی کوئی اور دیگر شرائط بھی رکھ سکتے ہیں یا نہیں. ان تمام چیزوں پر ہم نے ڈسکشن کی تھی پچھلے پروگرام میں. اپنے اس پروگرام کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں پر ہمارا پچھلا پروگرام ختم ہوا تھا، اور کچھ نئے سوالات ہیں نکاح سے متعلق، اور آپ کے بھی کچھ سوالات جو ای میلز پر ہمارے پاس موجود ہیں اس سے متعلق آج کے اس پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے حضرات موجود ہیں. آپ سب کا شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے. جاوید صاحب، پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ نکاح جو ہے وہ ایجاب و قبول ہوگا، اور اس میں والدین کی بھی اگر رضامندی ہو، اولیاء کی بھی ہو، تو ایک پسندیدہ بات ہے، اور پھر وہ اعلانیہ ہونا چاہیے، اس کے اندر ایک گروہ ہو، کچھ لوگ ہوں جن کو بتا دیا جائے کہ یہ عورت اور مرد جو ہے وہ نکاح کے بندھن میں باندھے جا رہے ہیں. اب جب یہ اعلانیہ اگر ہو جاتا ہے اور محلے میں، بستی میں پتہ چل جاتا ہے، تو پھر اس نکاح کو رجسٹر کروانے کی کوئی حاجت باقی رہ جاتی ہے کہ کیا رجسٹریشن کرانی ضروری ہے، یا اب یہ اعلانیہ ہو گیا تو بس یہ نکاح ہو گیا منعقد؟
یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے شرائط بیان کر دی، حدود بیان کر دیے، مقصد بیان کر دیا، اس کو ایک مقدس ادارے کی حیثیت دے دی، اس کے بارے میں کچھ قانون سازی کر دی. جب آپ کسی معاشرے میں آنکھ کھولتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس معاشرے میں اب کوئی تنظیمی حیثیت موجود ہوگی. وہ قبائلی معاشرہ بھی ہو سکتا ہے، وہ آج کل کے زمانے کی جدید ریاست بھی ہو سکتی ہے. یہ ہدایت تو اصولی طور پر کری دی گئی تھی قرآن مجید میں کہ آپ اس طرح کے جتنے معاملات ہیں، خواہ وہ وصیت کا معاملہ ہو، خواہ وہ یہ معاملہ ہو، لکھ لیا کریں اسے، اس لیے کہ نزاع جھگڑے کا امکان ہوتا ہے. یہ اصولی ہدایت دے دی گئی. ہمارے معاشرے میں اس کے لیے قانون بنا دیا گیا کہ آپ کو اس طرح سے نکاح کو رجسٹر کرنا ہے. اس کے لیے باقاعدہ نکاح رجسٹرار کا تقرر کر دیا گیا، ایک نکاح نامہ بنا دیا گیا ریاست کی طرف
جی.
اس کے لیے کچھ مصالحتی عدالتیں بنا دی گئیں.
ٹھیک ہے،
کیسے کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی چیز ہو جائے، تو اس میں آپ نے جا کے درخواست کرنی ہے، کیا کرنا ہے، یہ قانون بنا دیا گیا. یہ قانون بالکل ٹھیک بنا ہے. یعنی کچھ چیزوں پر اعتراض ہو سکتا ہے، مجھے بھی اعتراض ہے، ان کو بہتر کرنا چاہیے، لیکن یہ قانون بنا دینا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بنایا اس کو قاعدے میں لے آنا، اس کو کہتے ہیں پروسیجرل لا.
ٹھیک ہے،
یہ بنایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو دور کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے اچھا ہو گیا، کیونکہ جھگڑے ہو جاتے تھے، نزاعات ہو جاتے تھے، تو ایک فیسیلیٹیشن ہو گئی، یعنی سہولت وہاں پہنچا دی گئی. اب جب کوئی قانون بنا دیا جائے تو پھر اس کی پابندی کرنی چاہیے. دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کیا ہیں وہ الگ بتا دیے گئے.
ٹھیک ہے،
ریاست نے قانون سازی کی تو ہمیں ایک دوسرا حکم دیا گیا، اور وہ یہ کہ ریاست اگر دینی حدود کے اندر کوئی قانون سازی کرتی ہے تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس میں اطاعت کریں،
یعنی رجسٹریشن.
دونوں حکم الگ الگ.
ٹھیک ہے،
تو اس وجہ سے آپ کو شریعت کے قاعدے کے مطابق ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، اور آپ کو جو قانون معاشرے میں بنا دیا جائے اس کی بھی پابندی کرنی ہے. دونوں چیزوں کی پابندی ضروری ہے.
ٹھیک،
آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ ریاست کے بنائے ہوئے قانون پر چلے جائیے، اس ریاست کے حدود سے باہر جا کر کہیں جنگل میں ڈیرہ ڈال لیں، وہاں جو کرنا ہے کر لیجئے. لیکن جب آپ شہری کی حیثیت سے رہ رہے ہیں تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ شریعت کے قانون کی بھی پابندی کریں، اور آپ جو ریاست کا قانون ہے اس کی بھی پابندی کریں.
ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور اس میں بتائیے گا کہ آپ نے فرمایا جس طرح سے کہ نکاح جو ہے اس اعلانیہ ہوا، ایجاب و قبول ہوا. ایک میاں بیوی ہیں جو کہ مسلم نہیں ہیں، وہ کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں، اور وہ جب اسلام قبول کر لیتے ہیں تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ پہلے کسی غیر مذہب میں تھے، اب اسلام قبول کیا تو دوبارہ سے وہ نکاح کریں، تو ان کا وہ جو شادی ہوئی تھی اس مذہب میں جس میں وہ تھے، وہ شادی کیا درست نہیں کہلائے گی؟ وہ بھی تو ایجاب و قبول ہی ہوا تھا، وہ دوبارہ نکاح کرنا کیوں ضروری ہے ان کے؟
میرے نزدیک کوئی ضروری نہیں، بالکل بھی ضروری نہیں. یہ ان کی اپنی ثوابدید پر کوئی ضروری نہیں. اگر وہ پہلے سے میاں بیوی ہیں تو ہم کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے اس کے اوپر؟ میاں بیوی ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی یہ حیثیت تسلیم شدہ ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت پیش کی تو کیا مشرکین کے اہل کتاب کو دوبارہ نکاح کرائے تھے؟
ایسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اور اس کا ایک ضمنی سوال یہ جاوید صاحب کہ ہمارے یہاں پہ بہت سارے علماء مختلف باتوں پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے فلاں کام کر دیا آپ کا نکاح فسخ ہو گیا آپ دوبارہ نکاح کیجئے، آپ نے فلاں کلمات بول دیا آپ کا نکاح فسخ ہو گیا آپ دوبارہ نکاح کیجئے، یہ نکاح اسی طرح فسخ ہو جاتا ہے کوئی اس طرح کلمہ ادا کرنا؟
نہیں، اس طرح کچھ نہیں ہوتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ نکاح ہے، یہ ایک سنجیدہ معاہدہ ہے، یہ ایک میاں بیوی کے درمیان ہوا ہے، اس میں حقوق و فرائض طے ہوئے ہیں، یہ ایسے کیسے ختم ہو جائے؟ یعنی یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے اور ہم نے اس طرح کی چیزوں کو بچوں کا کھیل ہی بنا رکھا ہوا ہے. ایسے ایسے اس میں لطائف سامنے آتے ہیں کہ بعض اوقات سچی بات یہ ہے کہ افسوس ہوتا ہے. اور میں بڑے ادب کے ساتھ علماء کرام کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں کہ حضر راہ کرم وہ اپنے فتاوی کو اپنی ذات تک محدود رکھا کریں، انہوں نے جو کفر و ایمان کے فیصلے کرنے ہیں وہ سنا دیا کریں، اس لیے کہ اس کے بغیر تو ان کا کام چل نہیں سکتا. لیکن یہ میاں بیوی کے تعلقات میں مداخلت حضر راہ کرم نہ فرمائیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان کے بارے میں بہت خبر آئی تھی اور بعد میں اخبارات میں بھی لکھا گیا، ٹیلی ویژن پر بھی اس کا اعلان ہوا کہ ایک بستی میں، یعنی ہندوستان کی بستی میں،
بالکل
آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی وفات ہو گئی اور اس وفات کے موقع کے اوپر دیوبندی نقطہ نظر کے کوئی عالم وہاں آئے ہوئے تھے، بریلویوں کی بستی تھی، بریلوی نقطہ نظر کے لوگوں کی. تو لوگوں نے یہ دیکھ کر کہ اچھا ہے یہ مذہبی آدمی ہے، ان کی داڑھی بھی ہے، جنازہ پڑھا دیا ان کا. اب جنازہ پڑھا دینے کے بعد جو ان کے اپنے مولوی صاحب تھے وہ آ گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، جنازہ پڑھانے کے نتیجے میں ساری بستی کے نکاح ٹوٹ گئے. چنانچہ وہ خبریں یہ تھیں کہ تھانے میں بیٹھے ہوئے دوبارہ نکاح پڑھے جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں دین کو مزے کا بنانا ہے. حضرائے کرم اس سے اجتناب کیجیے اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ میثاق غلیظ ہے، یہ بہت سخت معاہدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، یہ اس طرح کی چیزوں سے نہیں ٹوٹتا. کسی آدمی نے اگر کوئی اس طرح کی بات کی ہے تو آپ اس بات سے نمٹیے، جو آپ کو کہنا ہے اس کے بارے میں کہیے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس میں بھی کفر و ایمان کے فتوے دینا یہ علماء کا کام نہیں ہے، یہ فیصلے قیامت میں اللہ تعالیٰ کرے گا. علماء کی ذمہ داری جو قرآن مجید میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اچھی باتوں پر خبردار کریں، وہ ان کو بتائیں کہ اللہ کا دین کیا ہے، کوئی غلط فہمی ہے تو اس غلط فہمی کو دور کریں، لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ کفر کیا ہے، ایمان کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، ایجوکیٹ کرنا یہ ان کا کام ہے. اگر لوگ کوئی غلطی کر رہے ہیں تو شائستگی کے ساتھ اس غلطی پر ان کو متنبہ کریں، علماء کی ذمہ داری یہ ہے، اس سے آگے ان کی کوئی ذمہ داری نہیں.
آپ کا سوال جی.
سر، ایک طبقہ فکر جو ہے نا وہ متا کو نکاح کی ایک شکل سمجھتا ہے اور کہتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں یہ جائز تھا، تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ کیا یہ جائز ہے یا نکاح ہی ہے، اور آج کل چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟
ٹھیک.
قرآن مجید تو بالکل واضح ہے جی، اس طرح کا کوئی تعلق جائز نہیں ہے. یعنی نکاح ایک واضح چیز ہے، ہمیشہ سے طے ہے. یہ ایک سوال ابھی کیا گیا تھا کہ اسلام میں کیا طریقہ ہے، تو اس سوال کے پس منظر میں کیا چیز ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی ابتدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے، اسلام کی ابتدا حضرت آدم سے ہوئی ہے. اسلام تمام نبیوں کا دین ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آخری پیغمبر ہیں، آخری پیغمبر ہیں. حضرت مسیح بھی اسلام کے پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ بھی اسلام کے پیغمبر ہیں. یہ سارا اسلام ہے جو کچھ بھی انبیاء کے ذریعے سے پیش کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. تو اللہ تعالیٰ کے دین میں وہ جب بھی رہا ہے، نکاح کا ایک ہی طریقہ ہے جو آپ کو بتا دیا کہ آپ اعلان کریں اس بات کا کہ ہم میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، ہم نے ذمہ داریاں قبول کر لی ہیں، اور جو اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے ہم اس کے تحت یہ مقدس ادارہ قائم کر رہے ہیں. ہر جگہ ایسا ہی ہوگا. بعض موقعوں پر ایسا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی انحراف ہو گیا. اچھا، انحراف کے بہت سے وجوہ ہوتے ہیں، یعنی کسی معاشرے کے اندر پیغمبروں کی تعلیمات زیادہ نمایاں نہیں رہی، جیسے کہ عربوں کے ہاں ہوا. مشرکین عرب کا معاملہ یہ تھا کہ کم و بیش 2000 سال تک وہاں نبوت نہیں آئی، یعنی سیدنا اسماعیل کے بعد عرب میں پھر کوئی پیغمبر نہیں آئے. چنانچہ بہت سی چیزیں آ گئیں، مثلاً توحید نے بہت کچھ شرک اپنے اندر داخل کر لیا، ورنہ حضرت ابراہیم تو توحید کے سب سے بڑے علمبردار ہیں انسانی تاریخ میں. مذہب میں امام کی حیثیت ان کو حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی امامت کا اعلان کیا ہے. تو اتنی بڑی ہستی کی اولاد کے اندر بھی بعض چیزیں صحیح جگہ نہیں رہی. انہی میں سے جیسے شرک آ گیا، اسی طرح کی ایک چیز یہ تھی کہ ان کے یہاں نکاح کی بھی صورت بن گئی کہ آپ نے 2-4 روپے 10 روپے دیے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے نکاح کر لیا، اس کو نکاح کہنے لگ گئے تھے. بلکہ اگر آپ امام بخاری کی تاریخ دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے علاوہ بھی بعض نکاح کی صورتیں وہاں رائج ہو گئی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید نازل ہوا تو صاف اعلان کر دیا کہ نہیں جو تعلقات ہیں یعنی جنسی تعلقات ہیں ان کی ایک ہی صورت جائز ہے، اور وہ صورت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا تعلق قائم کیا جائے. اس میں جو استثناء دیا گیا وہ صرف لونڈیوں کے معاملے میں دیا گیا، اس لیے کہ اسلام تدریج کے ساتھ غلامی کے ادارے کو ختم کر رہا تھا. تو جب تک وہ ادارہ ختم نہ ہو جاتا پہلے سے چلتی ہوئی باتوں کو ظاہر ہے کہ آپ اس طرح نہیں چھیڑ سکتے. یہی صورتحال مثلا آپ کو جدید مغرب میں پیش آئے گی. تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ مغربی ممالک میں اسلام کی دعوت پھیل جائے بڑے پیمانے کے اوپر، تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا تعلق جو ہے وہ کم و بیش ایک دوسرے نکاح کے پیرلل یا متوازی ادارے کی صورت اختیار کر چکا ہے.
صحیح.
جیسے عرب میں لونڈیوں کا معاملہ تھا، تو کچھ دیر کے لیے یہ چیزیں گوارا کی گئیں. گوارا کی گئیں، گوارا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے تو غلط، اس کو درست کرنا ہے، لیکن چونکہ معاشرے میں پھیل گئی ہوئی ہے تو پہلے ہی مرحلے کے اوپر حرمت حلت کے فتوے نہیں دیے جاتے بلکہ تدریج سے اس کے خاتمے کی طرف بڑھا جاتا ہے. تو متا کے معاملے میں بھی یہی ہوا اور چیزوں کے بارے میں یہی ہوا. یہ نفاذ میں تدریج ہے، غلط ہونے میں تدریج نہیں ہے.
ٹھیک
سر، مسلمانوں کے لیے دوسرے مذاہب میں شادی یا نکاح کرنے کے لیے کوئی حدود و قیود ہیں یا نہیں؟
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بنیادی اصول ہے وہ بیان کر دیا ہے کہ ایک چیز ہے توحید پر ایمان. یعنی آپ جب کہتے ہیں کہ ہم توحید پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق تنہا ہے، وہی کائنات کا بادشاہ ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. یہ توحید ہے. اور اس کے مقابل میں مشرکانہ مذہب یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یا تو خلق میں کسی کو شریک کیا تھا، جیسے کہ مثلا ہم ہندو مت میں دیکھتے ہیں، یا یہ کہیں کہ دنیا کی تدبیر امور میں بعض ہستیاں شریک ہو گئی ہیں. تو اگر شرک ہے کسی جگہ اور بطور دین اختیار کیا گیا ہے، یعنی کوئی آدمی، کوئی گروہ، کوئی جماعت یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فی الواقع فلاں فلاں کو خلق میں شریک کیا ہے یا فلاں فلاں کو تدبیر امور میں شریک کیا ہے، تو کسی مشرک کے اور کسی مومن کے، یا دوسرے لفظوں میں کہیے کسی توحید کو ماننے والے اور کسی شرک کے مذہب کو اپنانے والے میں نکاح نہیں ہو سکتا، خواہ مرد ہو یا عورت. بس یہ
سر، یہ جو نیشنلٹی کے لیے ہم مطلب کرتے ہیں نکاح وغیرہ، تو اس سلسلے میں آپ کیا
فراڈ ہے یہ تو؟ جی
اس کے بارے میں بھی آپ کو میری رائے پوچھنے کی ضرورت ہے. یعنی کیا اسلام نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ ہم لوگوں کو فریب دیں، دھوکے کریں ان کے ساتھ؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ اخلاق ہی کو سب سے بڑی چیز قرار دینے کی تعلیم ہے. اسلام کیا ہے؟ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تم میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے احسنکم اخلاقا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دینے والے جو ہیں وہ یہ فتویٰ پوچھیں؟
اس صورت میں سر، یہ کرسچین جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا سمجھتے ہیں، تو کیا انہیں مشرک ہی سمجھا جائے گا؟
اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی گروہ اس بات کا اعلان نہیں کرتا کہ وہ شرک کو بطور مذہب اختیار کر رہا ہے، اس وقت تک ہمارے اور ان کے درمیان بحث ہوگی، لیکن ہم ان کو مشرک نہیں قرار دیں گے. یہ بتائیں گے ان کو کہ یہ شرک ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے بعض عقائد کے بارے میں ہم یہ بحث کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ شرک ہے، کہتے ہیں نا، تو ایسے ہی ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں. وہ پیغمبروں کو ماننے والے ہیں، لیکن انہوں نے اگر کسی معاملے میں کوئی غلط رائے اختیار کی ہے تو اس کی غلطی ہم ان پر واضح کریں گے. تو قرآن مجید نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب تک دوسرا آدمی اس بات کا اقرار نہ کر لے کہ وہ فلاں چیز کو مانتا ہے، اس وقت تک آپ اس کے بارے میں یہ فتویٰ نہیں دے سکتے. ہم ان کو مشرک نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں تم شرک کرتے ہو.
لیکن سر وہ تو واضح کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بیٹے ہیں.
اس واضح کے باوجود قرآن یہی تعلیم دے رہا ہے. قرآن بتا رہا ہے کہ تم نے شرک کیا ہے، یہ کہہ رہا ہے یہ شرک کفر تک پہنچ گیا ہے. یہ کہتا ہے کہ تم نے تو مسیح کو خدا بنا لیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہتا ہے کہ یا اہل الکتاب تم توحید کے ماننے والے ہو، کیونکہ وہ توحید کا اقرار کرتے ہیں اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. تو اس میں فرق کیا قرآن مجید میں. ایسی بہت سی مثالیں میں آپ کو جن کو ہم مسلمان کہتے ہیں ان میں دے سکتا ہوں. شرک کی، بدعت کی، کفر کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس وجہ سے قانونی فیصلہ وہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ مشرک میں اور مومن میں، مشرکہ میں اور مومنہ میں نکاح کا تعلق نہیں کہنا.
جی
اچھا سر، ہمارے پچھلے پروگرام میں یہ بات ہوئی تھی ایک مرد ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے، ایک وقت میں چار بیویاں، دو بیوی، چار بیوی رکھ سکتا ہے. تو ایز اے نالج کے لیے بات کر رہا ہوں
کیونکہ ہم تو سب لوگ میل بیٹھے اپنے مطلب کی بات کر رہے ہیں، فیمیل نہیں ہے، کوئی فیمیل یہ بھی آپ سے پوچھ سکتی ہے کہ اگر مرد چار شادیاں کر سکتا ہے تو عورت ایک وقت میں چار شادیاں کیوں نہیں کر سکتی؟
یہ ہم نے تو اس سے الٹ بات کہی تھی اور یہ کہا تھا بڑی تفصیل کے ساتھ کہا تھا کہ ایک ہی مرد و عورت سے اچھا گھر بنتا ہے، یہ کہا تھا کہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت یہی ہے، یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے ایک ہی حوا کو پیدا کیا تھا، یعنی الٹ بات کہی تھی اس کے، البتہ یہ ضرور کہا تھا کہ اس پر پابندی نہیں لگائی گئی کہ مرد ایک سے زیادہ شادیاں کریں، پابندی نہیں لگائی گئی، پابندی نہیں لگائی گئی، بات کو ہمیشہ وہاں بیان کیجئے جس طرح کہ وہ ہے، کیوں نہیں لگائی گئی اس کے وجوہ بیان کیے تھے، یہ بتایا تھا کہ قبائلی تمدن میں، بعض کے تمدنوں میں، ہمارے اپنے زمانے کے حالات میں ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے جس میں ایک سے زیادہ شادی کرنا پڑتی ہے، مرد اگر ایک سے زیادہ شادی کسی ضرورت کے تحت کرتا ہے یا آپ اس کو اجازت دیتے ہیں تو اس سے خاندان کا ادارہ نہیں تباہ ہوتا، عورت کرے گی تو خاندان کا ادارہ ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ادارے کے اندر سربراہ چار ہو، یہ نہیں ہو سکتا،
صحیح بات،
لیکن ملازمین دس ہو سکتے ہیں۔
نکاح جہاں ہمارے ایمان کی تکمیل کا سبب بنتا ہے، جبکہ ہمارے کلچر نے، ہمارے سسٹم نے اس کو بہت مشکل بنا دیا ہے، ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرتے ہوئے ایک ایج گزر جاتی ہے، اپنے فائنینشل کیریئر کو سیٹ اپ کرتے ہوئے ایک ایج گزر جاتی ہے، جہاں ہمارے ملک میں ہر چیز کا قانون موجود ہے، تو نکاح کو آسان کرنے کے لیے ہماری گورنمنٹ نے کوئی قانون متعارف کیوں نہیں کروایا؟
اس طرح کی چیزوں میں آسانی قانون سے نہیں ہوتی، معاشرت سے ہوتی ہے۔ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اب ہماری معاشرت جس طرح کی ہے، ہمارے ہاں معاشی حالات جو صورت اختیار کر چکے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو گئی، ان مشکلات کو دور کرنا چاہیے، یہ آپ قانون بنا دیں گے پھر کیا ہو جائے گا؟ یعنی یہ معلوم ہے کہ آدمی نے ذمہ داری اٹھانی ہے، یہ معلوم ہے کہ وہ تعلیم پا رہا ہے تو اس نے فارغ ہونا ہے، تو اگر مثلا قانون بنا دیا جائے کہ ایک طالب علم اپنی تعلیم کو چھوڑے اور پہلے نکاح کر لے، تو اس میں تو بڑی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی اصلاح قانون سے ہوتی ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی اصلاح کے لیے آپ کو تربیت کرنا ہوتی ہے، اور آپ کو ایسے حالات پیدا کرنے ہوتے ہیں جن میں لوگ بہتر معاشرت کی بنیاد رکھ سکیں۔ تو اس میں توجہ اس جانب کرنی چاہیے، قانون سے اس پہ کیسے اصلاح کر سکتے ہیں؟
سر، اس میں ایک پہلو اصلاح کا یہ آتا ہے کہ جیسے کبھی شادیوں میں کھانوں پہ پابندی لگتی ہے، کبھی ون ڈش متعارف کروائی جاتی ہے، تو سر لڑکی والوں کے لیے ہمارے کلچر میں بہت زیادہ پرابلم ہوتے ہیں، جہیز جس کی ایک اگزامپل ہے، تو سر ہماری گورنمنٹ کو اس میں اصلاح کا پہلو یہ نکالنا چاہیے کہ وہ لڑکی والوں کے لیے کوئی سہولت پیدا کرے، تو اس سے تھوڑا سا نکاح آسان ہو جائے گا، اور وہ جو ہم اپنا ٹائم اس میں ویسٹ کرتے ہیں، ہماری جو ایج اس میں زیادہ ہوتی ہے، وہ سر تھوڑی ڈیڈکٹ ہو جائے گی اس میں۔
اس میں شبہ نہیں ہے کہ کچھ چیزوں کو اگر وہ بہت زیادہ خرابی کا باعث بن رہی ہوں، حق تلفی کا باعث بن رہی ہوں، لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بن رہی ہوں، تو قانون بنا دینے چاہیے
جی۔
لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جیسے معاشرے میں یہ قانون بن جائیں تو کتنا عمل کرا پاتے ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہے، یعنی لوگ نہ صرف یہ کہ خلاف ورزیاں کرتے، جھوٹ بولتے، بلکہ رشوت کا ایک اور میدان کھل جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بعض قوانین، مثلا ہمارے یہاں وقت کی پابندی کے بارے میں کچھ قوانین بنائے گئے، بہت اچھا کیا گیا، اس سے کچھ بہتری ہوئی، ورنہ صورتحال یہ تھی کہ میں نے اس لاہور میں یہ دیکھا ہے کہ 1:30-2 بجے رات کے، اچھا دوپہر کے وقت کی دعوت ہے اور مغرب کی نماز کے بعد دولہا میاں تیار ہو کے آ رہے ہیں یا دلہن تیار ہو کے آ رہی ہیں۔ تو یہ جو ہماری معاشرت میں ایک بد تہذیبی شامل ہو گئی ہے کہ نہ ہمیں وعدے کا احساس ہوتا ہے، نہ یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو ایک موقع پر بلایا ہوا ہے، ان سب چیزوں کی قانون سے بھی اصلاح کرنی چاہیے جہاں ممکن ہے، لیکن قانون کی مداخلت بڑی محدود ہمیشہ ہوتی ہے، وہ ذرا زیادہ پھیلا دی جائے تو مسائل اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور پھر قانون کی بنیاد بھی یہ ہے کہ آپ قانون سازی وہیں کر سکتے ہیں جہاں آپ متعین کر سکیں کہ یہ چیز کسی پر زیادتی کا باعث بن رہی ہے یا حق تلفی کا باعث بن رہی ہے۔ قانون کا دائرہ بہت محدود ہے، زیادہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہم مسجدیں ہیں، ہمارے دانشور ہیں، ہمارے علماء ہیں، وہ لوگوں کی تربیت کریں، لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو کہ انہیں اس تقریب کو اچھا لیکن سادہ بنانا ہے۔ ہر آدمی اپنے حالات کے لحاظ سے ایسے موقعوں پر کچھ نہ کچھ خرچ بھی کرتا ہے، لیکن اس کو نمائش نہیں بننا چاہیے، دوسروں کے لیے اذیت نہیں بننا چاہیے، اور ایسے ہی ایسی روایات خاندانوں میں بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ مطالبات کی فہرست لے کے پہنچ جائیں. یہ چیزیں ہیں کہ جن کو اگر مسلسل بیان کیا جائے, مسجدوں سے بیان کیا جائے, خاندانوں میں بزرگ اس کے لیے اقدام کریں. مثلا میں نے دیکھا ایک زمانے میں کراچی میں بہت سے خاندان تھے کہ جنہوں نے خاندانی سطح پر ایسا نظم قائم کر دیا تھا کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی آدمی اس کی خلاف ورزی کرے. یعنی خاندان کے بزرگ بیٹھ کے ایک قاعدہ بنا دیتے تھے اور پھر سب اس کی پابندی کرتے تھے. ادنا درجے کے خلاف ورزی پر یعنی پولیس ایسی کارروائی نہیں کر سکتی جیسے وہ خاندانی بزرگ کرتے تھے, اٹھ کے چلے آتے تھے. تو لوگوں کو آہستہ آہستہ کان ہو جاتے تھے کہ ہم نے یہ حرکت نہیں کرنی. تو اس طرح معاشرے کو منظم کریں تاکہ اس میں بہتر طریقے پر یہ اقدامات کی جیسے برادریاں ہیں, خاندان ہیں, تعلق والے ہیں, محلے کی سطح پر سیاسی جماعتیں ہیں, یہ جتنی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں سوسائٹی کی ان کو زیادہ کردار ادا کرنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ جہاں پر فی الواقع قانون سازی کی ضرورت ہے وہاں قانون بنانے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں.
جی
جی سر, جیسے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج یہ ضروری ہیں, تو کیا نکاح بھی ضروری ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دل چاہے تو ہم ان چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے, تو کیا نکاح کو دل نہیں کر رہا تو چھوڑا جا سکتا ہے یا نہیں؟
نماز پانچ وقت فرض ہے, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے, یہ اسلام کی علامت ہے. اسی طرح روزہ بھی, کم سے کم رمضان میں 30 روزے یا 29 روزے رکھنے فرض کیے گئے ہیں. حج و عمرہ بھی اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو زندگی میں ایک بار کرنا فرض ہے. مال ہے تو زکوٰۃ بھی فرض ہے. نکاح کرنا فرض نہیں, یہ مستحب ہے, اچھی بات ہے, پسندیدہ چیز ہے, لازم نہیں کیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ دو جلیل القدر پیغمبر حضرت یحییٰ اور حضرت مسیح علیہ السلام دونوں نے نکاح نہیں کیا. آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے بڑے علماء میں سے امام بخاری نے نکاح نہیں کیا, ابن تیمیہ نے نکاح نہیں کیا. تو اس وجہ سے نکاح کرنا فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, مستحب ہے, پسندیدہ بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں آپ شریک ہوتے ہیں اور یہ انسانی فطرت کا ظہور ہے. لیکن اگر کوئی آدمی نکاح نہیں کرتا تو پھر اسے یہ ضمانت دینی چاہیے کہ اس کے نتیجے میں اسے یہ لائسنس نہیں مل گیا کہ وہ اب سوسائٹی میں جنسی ادارکی پھیلائے, یعنی پھر وہ عفت اور پاکدامنی کی زندگی بسر کرے.
اچھا, یہ آپ نے فرمایا کہ لازم نہیں کیا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو روایت کا حوالہ دیتے ہیں کہ ان نکاح من سنتی فمر رغب عن سنتی فلیس منی, اس کو پھر کہاں ہم رکھیں گے؟
یہ روایت تو کوئی ایسی مستند روایت نہیں ہے, لیکن اگر یہ بات کہی بھی گئی ہو تو اس کا مطلب بھی ترغیب دینا ہے. دیکھیے, جو روایات ہوتی ہیں ان میں ایک موقع محل کو سامنے رکھ کر بات کہی جاتی ہے. اس میں گویا یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ جی نکاح وکاح کیا کر کے کرنا ہے, تو یہ گویا پیغمبروں کے طریقے سے انحراف کرنا ہے.
اچھا ٹھیک,
یہ بات ہے.
جی جناب.
سر, جس طرح پچھلے پروگرام میں ہم نے کہا تھا نکاح ایجاب و قبول تک محدود ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ نکاح خان خطبہ دیتے ہیں, اس میں عموماً وہ تین آیتیں پڑھتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, پھر تیسری جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا. یہ ہر آیت میں اللہ سے ڈرنے کا, وہ کن معاملات, کون سے معاملات ہیں جن میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا, پھر وہ قولوا قولا سدیدا, یہ کون سے معاملات ہیں جن کو کہا گیا کہ تم جب بات کرو سیدھی بات کرو؟
یہاں پھر میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ نکاح ایجاب و قبول سے ہو جاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا قانونی تقاضا پورا ہو جاتا ہے. لیکن نکاح کے لیے ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ بتایا کہ آپ کو اپنے خاندان کو شریک کرنا چاہیے, آپ کو معاشرے کو اس میں شامل کرنا چاہیے, آپ کے سرپرستوں کو آپ کے ساتھ جانا چاہیے. بالکل اسی طرح سے نکاح کی کوئی تقریب منعقد کرنا, وہاں کوئی کھانا پینا جیسے کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے اس کا اہتمام کرنا, اور اس موقع پر کسی بزرگ کا, آپ کے والد, آپ کے بھائی, کوئی بھی یا کوئی عالم دین ہے جو بھی نصیحت کرے, اس نصیحت کے موقع پر یہ قرآن مجید کی آیات بھی پڑھی جاتی ہیں. یہ مستحبات ہیں, یعنی یہ کسی چیز کو اچھے اسلوب میں کرنے کے طریقے ہیں. ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ جو قانونی شرائط ہے کسی چیز کی, ایک چیز یہ ہے کہ کچھ چیزیں فرض یا واجب کر دی جاتی ہیں, کچھ چیزیں آداب اور مستحبات کی نوعیت کی ہوتی ہیں. تو یہ اس کی نوعیت یہ ہے. اس میں جو تلقین کی گئی ہے وہ بار بار تقوی کی تلقین کی گئی ہے, اس پر ہم نے گفتگو کی تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سنجیدہ معاہدہ کر رہے ہیں, آپ کو سچی بات, صاف بات کرنی چاہیے, آپ کو اس معاہدے کی اصولی نوعیت کو سمجھنا چاہیے. مرد و عورت کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے, جو رحمی رشتے پیدا کیے ہیں, ان کے بارے میں ان میں توجہ دلائی گئی ہے. تو یہ آیات کا بڑا اعلیٰ انتخاب ہے جو اسی مقصد کے لیے کیا گیا ہے، اور ہم سب ان آیات کو پڑھتے ہیں اس موقع کے اوپر. کوئی اور گفتگو بھی آپ کرنا چاہیں یا صرف یہ تین آیات ہی پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ کوئی نصیحت کرنا چاہیں، ان کا مطلب بتانا چاہیں، آپ کوئی شرائط حدود آئندہ زندگی کے بارے میں ہدایات دینا چاہیں، وہ آپ کو دینے کا حق ہے، آپ ضرور دیں، لیکن یہ نکاح کی لازمی شرائط میں سے نہیں، مستحبات ہیں، آداب ہیں اس کے. اور دین میں یہ سمجھنا چاہیے کہ بعض چیزیں شرط ہوتی ہیں، بعض چیزیں لازم کر دی جاتی ہیں، اور بعض چیزیں اس کے آداب کا تقاضا ہوتی ہیں.
ایک اور سر، یہ جس طرح کہتے ہیں رجال قوامون علی النساء، یہ مردوں کو کون سے معاملات میں عورتوں پر فوقیت حاصل ہے؟
جب مردوں کی نہیں ہے، یہ شوہر ہے، یعنی جس وقت آپ نکاح کا رشتہ قائم کرتے ہیں، جس طرح ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی کہ آپ ایک ادارہ قائم کرتے ہیں، کوئی ادارہ سربراہ کے تعین کے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتا، تو اس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ دو ہے نا، ایک مرد اور عورت کے فیصلے سے ہو رہا ہے یہ معاملہ، تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس میں مرد سربراہی کرے گا اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر اخراجات کی ذمہ داری اٹھائے گا، اس کو کہا گیا.
ٹھیک، یہ ایک بڑا عام سا سوال ہے کہ جس نے نکاح نہیں کیا اس بندے کا جنازہ جائز نہیں ہے، اس میں کس حد تک سچائی ہے؟
میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا کہ دو پیغمبروں نے نکاح نہیں کیا، دو جلیل القدر علماء نے نکاح نہیں کیا. یہ ایسی عامیانہ باتیں ہوتی ہیں جو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں. نکاح ضرور کرنا چاہیے، نکاح اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ اسی پر چل رہا ہے، اس سے بندہ اللہ تعالیٰ کے تخلیقی عمل میں شریک ہوتا ہے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بڑی عزت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. یعنی گویا میں بچوں کو یا نسلوں کو پیدا کرنے کے لیے تمہیں ذریعہ بنا رہا ہوں، تو ہمیں خوش دلی کے ساتھ یہ معاملات کرنے چاہیے، تاہم اس کو لازم نہیں کیا گیا.
سر، پری ڈیسائیڈڈ ٹائم ڈیوریشن کے لیے نکاح کی کوئی پروویژن ہے اسلام میں؟
یہ ابھی اس کا جواب دیا تھا،
وہ تو پیڈ تھا نا، مطلب ایک پیڈ بھی نہیں ہے لیکن کوئی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے ٹائم پیریڈ، جی ایک سال دو سال، ایسا کوئی پروویژن تو نہیں ہے؟ وہ ایک متا کا انہوں نے پوچھا جس میں پیڈ والا کانسیپٹ ہے، مطلب وداؤٹ پیڈ اگر کوئی آپس میں اگریمنٹ، ایسا کوئی ایشو اس میں کوئی پروویژن ہے؟
کیوں متعین مدت کے لیے کرے گا، وجہ کیا اس کی؟
ایک دوسرے کو جی دیکھیں جی لیٹس سی کہ ہم دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں نہیں چل سکتے، ول کنٹینیو دیٹ لیٹر آن، ایسا کوئی
نہیں. نکاح کے معاہدے میں یہ چیز موجود ہے، یعنی اس کو اسی طرح رہنے دیجئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ بھائی آپ نکاح کرتے ہیں پہلے تو سوچ سمجھ کے کیجئے، جو کچھ آپ نے جاننا ہے معلوم کرنا کر لیجئے، آپ نے نکاح کر لیا ہے، اگر اس کے بعد یعنی نکاح کے موقع پر بھی یہ کہہ دیجئے کہ بھائی دیکھیں گے، اگر معاملات نہیں چلتے طلاق دے دیں گے بس. یعنی اس کے لیے مدت مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے ہی مرحلے کے اوپر آپ طے کر لیتے ہیں کہ دو سال دیکھنا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا اطمینان چند ہفتوں میں ہو جائے، اور ہو سکتا ہے دس سال میں بھی نہ ہو.
اچھا، یہ جو ابھی انہوں نے بتایا کہ ہم دیکھیں گے انڈرسٹینڈنگ، اس میں ایک ضمنی سوال جاوید صاحب یہ آتا ہے،
یہ تب ہوتا اگر ہمارے ہاں یہ قانون ہوتا کہ آپ نے نکاح کر لیا تو اب چھوڑنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ ضرورت تب تھی، یعنی جس طرح مسیحیوں کے ہاں تھا کہ نکاح ہو گیا تو ہو گیا، تو وہاں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ بھائی اگر دو سال بعد چھ مہینے بعد پتا چلے کہ نباہ نہیں ہو سکتا تو مصیبت میں پھنس گئے. ہمارے ہاں تو چونکہ طلاق کی گنجائش موجود ہے، اگرچہ وہ بری چیز ہے لیکن بہرحال گنجائش موجود ہے، تو اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے نکاح کیا ہے، اگر تھوڑے عرصے کے بعد آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں نباہ ہو رہا، چھوڑ دیجیے.
ٹھیک. اچھا جاوید صاحب، اس میں یہ کہاں تک درست ہے کہ نکاح سے پہلے یہ جاننے کے لیے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نہیں، لڑکے اور لڑکی کو آپس میں جو ہے وہ ملنے دیا جائے، ان کے آپس میں بات چیت ہو تاکہ وہ ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ کو بھی سمجھیں، نظریات کو بھی سمجھیں، اور اس کے بعد یہ شعوری طور پر فیصلہ کریں کہ ہمیں شادی کرنی چاہیے؟
فیصلے شعوری طور پر ہی کرنے چاہیے، سمجھ کر ہی کرنے چاہیے، اس کے مواقع بھی ملنے چاہیے، لیکن یہ ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ہمارے دین میں عفت اور پاک دامنی کو نکاح کی شرط قرار دیا گیا ہے.
ٹھیک.
اس وجہ سے اس پر حرف نہیں آنا چاہیے.
صحیح.
اور کوئی ایسا طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے جو موضع تہمت بنا دے.
ٹھیک.
تو آپ والدین کی موجودگی میں، اجزاء کی موجودگی میں، بہن بھائیوں کے ساتھ ملنے جلنے کے، بات کرنے کے مواقع ضرور دیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تاہم وہ حدود ملحوظ رہیں جو اللہ تعالیٰ نے دین میں لگا دیے ہیں، کیونکہ ایک بار اگر وہ حدود آپ نے لانگ دیے تو پھر اس کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہے گی.
ٹھیک ہے. دوسرا یہ، آپ نے اپنے جو پہلا ہمارا پروگرام تھا اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ مرد پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے فائنینس کی، اور اس کے ٹوکن کے طور پر جو ہے وہ مہر ادا کرتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے سوسائٹی میں شادیاں ہوتی ہیں، ان میں مہر ادا ہی نہیں کیا جاتا، اور اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب طلاق دی جائے گی تب مہر ادا کیا جائے گا، اور جب تک طلاق نہیں دے رہے تو مہر ادا ہی نہیں ہو رہا، تو وہ تو علامتی طور پر اس نے دیا ہی نہیں ہے.
یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے. آپ کو اسی وقت ادا کرنا چاہیے، ہر حال میں اسی وقت ادا کرنا چاہیے. البتہ یہ بات ٹھیک ہے اور اس کو عقل مانتی ہے کہ کسی خاتون نے اتنا مطالبہ کر دیا، یعنی آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، خواہش بھی ہے، رضامندی بھی ہے، لیکن بڑی رقم کا مطالبہ کر دیا، اور آپ اس موقع پر معذرت کرتے ہیں کہ اتنی بڑی رقم میں فوراً نہیں دے سکتا، میں اقساط میں دے دوں گا یا مؤخر کر کے دے دوں گا یا سال بعد دے دوں گا یا چھ مہینے بعد دے دوں گا، تو اس کی گنجائش رکھنی چاہیے. لیکن اصل میں مہر کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ پر رکھنا ہے، یہ فوری طور پر کرنا چاہیے.
ٹھیک،
یہ جو طریقہ ہمارے ہاں لوگوں نے اختیار کیا کہ لکھ دو یہ تو طلاق کے موقع پہ زیر بحث آئے گا، یہ بالکل اسلام کے شریعت کے حکم کی روح کے بالکل خلاف
ہے.
سر، پچھلے پروگرام کے آغاز میں آپ نے فرمایا کہ نکاح کا مقصد بنیادی طور پہ بچوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے. جی،
بچوں کے، اور جب آپ بوڑھے ہو جائیں تو
آپ کے. تو یہ دونوں چیزیں کینیڈا اور سنگاپور جیسی ویلفیئر اسٹیٹس کلیم کرتی ہیں کہ ہم اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، بچوں کی پرورش بھی کر رہے ہیں اور بوڑھوں کی بھی کر رہے ہیں، تو کیا اس صورت میں نکاح کی ضرورت نہیں ہے؟
یہ میرے لیے انکشاف ہے کہ بچوں کی پرورش کی ذمہ داری انہوں نے لے لی.
سر، وہاں پہ $500 فی بچہ وہ دیتے ہیں.
آپ کے خیال میں بچے کی ضرورت صرف $500 ہوتے ہیں؟ بچے کی ضرورت کبھی کسی ماں سے پوچھئے کیا ہے، راتوں کو کیسے جاگنا پڑتا ہے، ایک ایک چیز کی کیسے خبر رکھنی پڑتی ہے. ابھی چند مہینے پہلے میرے ہاں دو نواسوں کی پیدائش ہوئی. میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی علم سے کتنی محبت رکھتی تھی، دینی علوم، دوسری چیزوں کی طرف شغف کا کیا عالم تھا. وہ پی ایچ ڈی کر رہی تھی، اس کی تمام مصروفیات ختم ہو کے رہ گئی. یعنی دو بچے جو ہیں وہ 4-5 سال تک پوری طرح انوالو کر لیتے ہیں. یہ $500 سے بچے پیدا ہو جائیں اگر پرورش پا جائیں تو اور کیا چاہیے، $5,000 سے بھی کچھ نہیں ہوتا. مالی سپورٹ دے دینا ایک اور چیز ہے، وہاں پر بھی یہی ہے کہ والدین ہی اصل میں بچے کو پالتے ہیں، خدا کے بنائے ہوئے نظام کا کوئی متبادل نہیں ہے. البتہ کسی موقع کے اوپر، چونکہ اللہ نے دنیا ابتلاء کے لیے بنائی ہے، ماں باپ دنیا میں نہیں رہے، ماں باپ پرورش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو ریاست کو، معاشرے کو مدد کرنی چاہیے. خود ہمارے یہاں آپ دیکھیے قرآن مجید نے یتیموں کے بارے میں کتنے تفصیلی احکام دیے ہیں. کیوں دیے ہیں؟ اس لیے کہ حادثہ پیش آ جاتا ہے بعض اوقات. تو مستثنیات میں تو کسی وقت اس مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن اس کا متبادل یہ ہے. اگر اس کا متبادل یہ مل گیا ہے تو یہ خبر دنیا میں نشر ہونی چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
جی
آپ نے جس طرح پچھلی نشست میں فرمایا تھا کہ مرد اور عورت کے درمیان یہ معاہدہ ہو سکتا ہے کہ مرد دوسری شادی نہیں کرے گا، لیکن اسلام میں بہرحال کوئی پابندی نہیں ہے، تو یہ تھوڑی سی اور وضاحت کر دیں گے کہ یہ پھر اس معاہدہ کس طرح یہ ہو سکتا ہے؟
اسلام میں بہت سی چیزوں کی پابندی نہیں ہے، لیکن آپ کو حق حاصل ہے کہ وہ یہ کام کریں. مثلا اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ دائیں گاڑی چلائیں گے یا بائیں چلائیں گے، لیکن ہم نے جب یہ دیکھا کہ نئی گاڑیاں وجود میں آ گئی ہیں اور اگر سارے دائیں بائیں چلنے لگ گئے تو روز لوگ مریں گے، تو آپ نے ٹریفک کے قوانین بنا دیے. انہی چیزوں میں قانون سازی کی جاتی ہے، انہی میں معاہدے کیے جاتے ہیں جن میں اسلام نے پابندی نہیں لگائی. اگر اسلام پابندی لگا دیتا تو پھر تو آپ کا حق ختم ہو جاتا. اس نے پابندی نہیں لگائی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آزادی ہے، آپ چاہیں تو اس معاملے کو ایسے ہی رہنے دیں، چاہیں تو کوئی اور چیز طے کر لیں. تو جن چیزوں میں پابندی نہیں لگائی جاتی، انہی میں ہمیں حق کے قانون سازی ہوتا ہے.
ٹھیک ہے جی.
سر، پری اناؤنس میرج، بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو اکثر والدین اپنے تعلق کو دیکھتے ہوئے نکاح جو ہے وہ پڑھا دیتے ہیں. بعد میں سر یہ چیز بہت زیادہ دفعہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتی ہے، اس کے بارے میں سر آپ کی کیا رائے؟
اسی چیز کا لحاظ کر کے ہمارے ملک میں بھی، بعض دوسرے ملکوں میں بھی قانون سازی کی گئی ہے اور نکاح کی عمر مقرر کر دی گئی ہے. پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ 18 سال کی عمر مقرر ہے مردوں کے لیے، 16 سال کی عمر مقرر ہے عورتوں کے لیے. یہ اسی لیے کیا گیا. تو اس وجہ سے میرے نزدیک ایسا کرنا اگر ضروری ہو جائے تو اس میں کوئی شریعت کی پابندی نہیں. یہ وہی بات ہے جو ابھی یہ پوچھ رہے تھے، جن معاملات میں دین نے کوئی پابندی نہیں لگائی ان میں ریاست کو، معاشرے کو حق ہے کہ وہ قانون سازی کرے. اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ یہ کہ آپ کسی حق تلفی کو روک رہے ہیں یا آپ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روک رہے ہیں. تو یہاں چونکہ حقوق تلف ہو رہے تھے، بچوں کے حقوق تلف ہو رہے تھے، گھر برباد ہو رہا تھا، تو اس وجہ سے ریاست نے قانون سازی کر کے پابندی لگا دی. اس طرح کا قانون آپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں اور آپ دوسرے طریقوں سے بھی بنا سکتے ہیں. مثلا بعض معاشروں میں یہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ آپ کو جب شادی کرنی ہے، لڑکی کی کرنی ہے لڑکے کی، تو آپ عدالت سے اجازت لیں گے. تو آپ ظاہر ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر مدت تو نہیں مقرر کی جاتی لیکن عدالت سب معاملات کو دیکھ لیتی ہے تاکہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اس کو روک دے. تو آپ اس طرح کی قانون سازی کر سکتے ہیں.
مگر سر اسلام میں تو اس کا کنسپٹ ہے
اسلام نے اس کو موضوع نہیں بنایا. یہ جو بات ہے یہ اپنی اس معاملے میں میں بہت معذرت کے ساتھ اصلاح کرے کانسیپٹ کا کیا مطلب ہے. اسلام نے اس پر کوئی بات نہیں کی, بس خاموشی اختیار کر لی. خاموشی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس چیز کے بارے میں شریعت پابندی نہیں لگا رہی, آپ کا کام ہے کہ آپ اس میں قانون سازی کریں. یہ تو ایسی بات ہے کہ آدمی کہے کہ اسلام میں ٹریفک قوانین کا کوئی کانسیپٹ نہیں, اسلام میں آبادی کی مردم شماری کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, بند کریں یہ سارے کام. تو میں اس سے آگے بڑھتا ہوں, میں کہتا ہوں اسلام میں جہاز میں سوار ہونے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو اسلام جن چیزوں کو موضوع بناتا ہے ان میں اسلام کی پابندی کریں گے, جن کو وہ موضوع نہیں بناتا جن میں آزاد چھوڑ دیتا ہے ان میں ہم حالات کے لحاظ سے قانون سازی کریں گے. وہ کیوں چھوڑا گیا ہے؟ اس لیے چھوڑا گیا ہے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں, ان میں اللہ کوئی قانون بنا دے تو ہمیشہ کے لیے بن جائے گا. یہ اسلام کے اللہ کا دین ہونے کی دلیل ہے. یعنی اگر انسان کوئی مذہب بنانے کے لیے عرب میں بیٹھتا تو آپ دیکھتے کیسا بناتا.
ٹھیک,
اللہ نے بنایا ہے اور جب اللہ نے یہ دیا اور پیغمبروں کے ذریعے سے دیا تو کچھ حصے آزاد چھوڑ دیے تاکہ ان کے اندر آپ اپنے حالات کے لحاظ سے قانون سازی کریں.
ٹھیک ہے.
اسلام میں کوئی نکاح کے لیے مسنون دن ہے کہ جی فلاں جمعے کے دن ہونا یا ہفتے کے دن ہونا؟ اس لیے پوچھ رہا ہوں, میری والدہ میں اب ان کی اطاعت تو کر رہی ہیں, اب وہ کہتی ہیں 8/28/18 کو نہیں ہونا چاہیے, ڈیٹس کو فلانی کو نہیں, دن فلانے کا نہیں ہونا. تو میں تھوڑا سا, آپ یہ میرے پروگرام دیکھیں گے فیملی بھی ساری اور باقی بھی شاید بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہو کہ کوئی مسنون دن اس کے لیے مقرر ہے یا کسی دن بھی ہم کر سکتے ہیں یا کسی تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں؟
اسلام میں اس طرح کوئی توہمات نہیں ہوتی.
اس مہربانی اس کی
اسلام میں ہر دن اللہ کا دن ہے, سب دن جو ہے وہ پاکیزہ دن ہے. کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ جمعہ کا دن بہت بابرکت ہے چلیے جمعہ کو کر لیں گے تو یہ بھی گویا اس کا اپنا استنباط یا اجتہاد ہوگا. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جمعہ کے دن کو نکاح کرنا یہ دین میں مقرر کیا گیا ہے یا دین میں اس کی کوئی پسندیدگی بیان کی گئی ہے, دین میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. یہ بھی وہ چیز ہے کہ جس میں آزاد چھوڑ دیا گیا ہے آپ اپنے لحاظ سے. اب دیکھیے بہت سے لوگ ہیں, مثلا میں دیکھتا تھا میں ملیشیا میں رہا کوئی 10 سال, تو وہاں لوگوں کو یہ بہت شوق ہوتا تھا کہ وہ حرم میں جا کے نکاح کریں. اب یہ لوگوں کا اپنا ذوق ہے,
مسجد میں
حرم میں جا کے, مسجد حرام میں. اسی طریقے سے مثلا ہمارے ہاں روایت رہی کہ لوگ جا کے مسجد میں نکاح کریں. نہیں, اسلام نے ان سب چیزوں کے معاملے میں لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا. یعنی آپ کسی جگہ بیٹھ کے آپ دیکھیں, مدینے میں بعض موقعوں کے اوپر ایسے ہوتا ہے, حضرت عبد الرحمان بن عوف کا غالباً واقعہ ہے کہ رسول اللہ نے کچھ ان کے کچھ خوشبو لگی دیکھی یا کچھ ایسا, تو پوچھا کیا ہوا, تو انہوں نے کہا کل میرا نکاح ہوا. یعنی آپ کو بھی معلوم نہیں تھا. تو لوگ اس طرح سے نکاح کرتے تھے.
جی
سر, یہ دیہاتوں میں اکثر لڑائیاں ہوتی ہیں تو ان کا اختتام صلح پہ ہوتا ہے, جس میں دیگر چیزوں کے علاوہ یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ لڑکیوں کے رشتے لیے دیے جاتے ہیں. تو اس کا مثبت پہلو یہ ہوتا ہے کہ ان کی صلح پکی ہو جاتی ہے, خاندانی رشتہ داری میں بدل جاتی ہے. تو اس پہ آج کل بڑا احتجاج کرتے ہیں لوگ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, تو اس کے متعلق کوئی
لڑکے لڑکیاں بھیڑ بکریاں تو نہیں ہیں کہ آپ نے سودا کر لیا ان کا. یعنی وہ آزاد انسان ہے, اگر وہ اس طرح کے کسی موقع پر آزادانہ اپنی مرضی سے بغیر کسی دباؤ کے آپ کی اس طرح کی کوئی شرط قبول کرتے ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہ تو بھیڑ بکریاں بنا دینا انسانوں کو, ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. صلح کرنے کے لیے اور بہت سے راستے موجود ہیں, صلح کرنی چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے کسی بچی کو کسی کے ساتھ گانٹ دیا؟ یہ نکاح شادی یہ اصل میں زندگی بھر کا فیصلہ ہے, تو یہ فیصلہ ایک صلح کی بنیاد پر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس میں مرضی ہونی چاہیے, رضامندی حاصل کرنی چاہیے, اس میں باقاعدہ حدود شرائط طے کرنے چاہیے. یہ زندگی بھر کا فیصلہ ہے, یہ ایسے کیسے ٹھوسا جا سکتا ہے کسی دوسرے؟
ٹھیک. اچھا جاوید صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ جو کیا عورت مرد کو اس بات سے بری کر سکتی ہے کہ وہ نان نفقے کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا, نہ اٹھائے, وہ نکاح میں آ جاتی ہے اس کے اور وہ کہتی ہے کہ خود ہی اپنے آپ کو مینٹین کروں گی, آپ کی ضرورت نہیں ہے پیسوں کی, لیکن نکاح وہ کر لے, ایسا کر سکتی ہے وہ بری
اس بات؟ جو حقوق بھی اللہ تعالیٰ نے طے کر دیے ہیں ان کو کوئی چھوڑنا چاہتا ہے تو چھوڑ دے, یہ تو اس کی مرضی پر ہے.
اچھا,
اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے, مثال کے طور پر ایک لڑکا اور لڑکی نکاح کرنا چاہتے ہیں, دونوں کے درمیان محبت کا تعلق بھی پیدا ہو گیا, پسندیدگی بھی موجود ہے, چاہتے ہیں کہ زندگی بسر کریں.
جی
لڑکا کہتا ہے کہ جی میرے لیے تو ابھی نکاح کرنا موضوع نہیں ہے, اس کے لیے میں تعلیم پا رہا ہوں اور مجھے اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے. لڑکی کہتی ہے کہ میرے پاس بہت اچھے حالات ہیں, جب تک تم تعلیم پاتے ہو ذمہ داری میں اٹھا لیتی ہوں. اسلام کو کیا اعتراض؟
اچھا,
یعنی بات یہ ہے کہ جو حقوق طے کر دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ان میں اگر کوئی فرض ہے آپ کے اوپر تو وہ تو آپ اپنے طور پر نہیں چھوڑ سکتے. مثلا مرد پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھائے گا, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نہیں اٹھاؤں گا. لیکن جس کو حق دیا گیا ہے نان و نفقہ مانگنے کا, وہ انکار کر دے, وہ کہے میں نہیں لینا چاہتی, تو اچھی بات ہے نہ لے, کوئی فرق نہیں پڑتا.
اس میں ایک چیز اور بھی بتائیے گا,
یہ وہی اصول ہے جس کے تحت تفویض کا معاملہ ہم نے دیکھا تھا.
جی, تفویض کا معاملہ,
یعنی ظاہر ہے کہ ایک حق دیا گیا نا مرد کو, اس نے آزادانہ مرضی سے یہ حق خاتون کو تفویض کر دیا, اس کو کیوں جائز سمجھا جاتا ہے؟ اسی اصول پر کہ جو بھی آپ کے حقوق ہیں ان کو آپ چھوڑ سکتے ہیں, فرائض کو آپ نہیں چھوڑ سکتے.
ٹھیک. اچھا, اس میں یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے دو یا تین شادیوں کی, ایک شخص ہے وہ اس کی شادی ہوئی بھی ہے پہلے اور اس کے کچھ بچے بھی ہیں, اور اب وہ دوسری شادی کر رہا ہے, تو وہ یہ اپنی لڑکی سے جو ہے جو اس کی بیوی بننے جا رہی ہے اس سے یہ مطالبہ کرتا ہے یا بتاتا ہے کہ میں تم سے شادی تو کروں گا لیکن میرے اپنے بچے موجود ہیں, لہذا ہم جو ہے وہ شادی کے بندھن میں بن جائیں گے لیکن ہم والدین نہیں بنیں گے. تو کیا یہ مطالبہ کرنا اور یہ بات کو ماننا یا رکھنا شرائط میں سے رکھنا, یہ شرط جائز ہوگی, درست ہوگی؟
شرط تو آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں.
اچھا,
یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک ایسی بات کہہ دیں بعد میں, پہلے متربع نہیں کیا آپ نے, بعد میں ایسی بات کہہ دیں کہ جو دوسرے کے لیے ماننا ناممکن ہو جائے. جو کچھ کہنا ہے پہلے کہہ دیجئے, آپ کے کیا شرائط ہیں, آپ کے کیا حدود ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں, دوسرا اس کو قبول کرتا ہے نہیں قبول کرتا. تاہم یہ میں ضرور کہوں گا کہ ہر خاتون کو ایسی شرائط سننے کے بعد اپنے جذبات کو ضرور دیکھ لینا چاہیے. آپ یہ دیکھیں, بہت سی شادیاں ہوتی ہیں ہمارے ہاں, تو خواتین یہ مان لیتی ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی آپ شادی کا اعلان مثلا اپنے والدین میں نہ کیجئے, ایسی بہت سی صورتیں اپنے سامنے آتی ہیں, لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ پھر ان کو اپنی شناخت کا بحران درپیش ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد معاملات بہت بگڑ جاتے ہیں. اسی طرح یہ بچہ ہونا چاہیے, یہ خدا نے عورت کی فطرت میں رکھا ہے, وہ چاہتی ہے کہ اس کی آغوش بھرے, چنانچہ اس طرح کے شرائط جو فطرت کے خلاف ہیں اگر آپ مان لیں گے, یہ ماننے کو تو آپ ہر بات مان سکتے ہیں جو طے کر لیں, لیکن اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی فطرت کچھ دیر کے بعد بغاوت کر دے گی اور اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا. اس وجہ سے وہی باتیں طے کرنی چاہیے جو انسانی فطرت کے مطابق ہیں. مثلاً کہنے کو میں نے آپ سے عرض کر دیا نا کہ ایک عورت کہتی ہے کہ میں نان و نفقے کی ذمہ داری لے رہی ہوں, لے لے گی, لیکن یہ نبھانا آسان کام نہیں ہے. خدا نے جس پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے وہ دس عورتوں کی یہ ذمہ داری پوری کر لیتا ہے, خاتون کے لیے آسان نہیں ہوتا.
ٹھیک.
سر, اس کا ایک تھوڑا سا پہلو رہ گیا کہ یعنی ایک بندہ دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے, پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟
ہمارے قانون کے مطابق یہ لازم کر دیا گیا ہے اور یہ قانون بھی بالکل ٹھیک ہے, بنانا جائز تھا, کوئی پابندی اس میں نہیں ہے.
شرن اس قانون بن گیا,
صحیح,
شرن تو کوئی پابندی نہیں ہے.
ہاں نہیں, مگر قانون
شریعت جن چیزوں میں کوئی پابندی نہیں لگاتی انہی میں قانون پابندی لگانے کا حق رکھتا ہے.
صحیح.
یہ بہت نازک مسئلہ ہے, اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے. شرن کوئی پابندی نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے مداخلت نہیں کی, اس کا کیا مطلب ہے کہ اب ریاست کو حق نہیں ہے؟ ریاست کو حق حاصل ہے کہ وہ قانون بنائے. قانون کی دو بنیادیں ہونی چاہیے, ایک یہ کہ کوئی حق تلفی ہے جس کو روکا جا رہا ہے, کیا ہم نہیں جانتے کہ لوگ خفیہ نکاح کرتے تھے, لوگ بیویوں کو دھوکہ دیتے تھے, لوگ بعد میں ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے تھے, لوگ عدل اور انصاف کے شرائط پورے نہیں کرتے تھے, ان چیزوں کا لحاظ کر کے ہمارے ہاں دوسری شادی میں کچھ شرائط عائد کر دی گئی اور قانون بنا دیا گیا. یہ بالکل جائز قانون ہے, یہ بالکل خلاف شریعت نہیں, جائز قانون ہے. جائز ہونا کسی قانون کا اور بات ہے, درست ہونا غلط ہونا وہ تدبیر کے لحاظ سے ہوتا ہے. مطلب میں اگر قانون سازی اس معاملے میں کرنا چاہوں تو میں مختلف تجویز پیش کروں گا, کیونکہ اس میں عورتوں کو حقیقی ریلیف ملا نہیں ہے. یعنی اس میں قانون پورے کو اگر آپ دیکھیں تو بہت اس میں مسائل ہیں جن کی وجہ سے ان کو حقیقی جو کچھ دینا مقصود تھا وہ نہیں ملا, بہتر کرنا چاہیے. لیکن قانون سازی کا حق تھا, جائز تھا. جب بھی آپ محسوس کریں کہ کسی معاملے میں حق تلفی ہو رہی ہے یا انسانوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے, ریاست کو قانون بنانے کا حق حاصل ہو جاتا ہے, الا یہ کہ اللہ نے اس سے روکا ہو.
ٹھیک. آخری سوال لے لیتا ہوں, جاوید صاحب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک میاں بیوی مطلب ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں ایک میاں بیوی ہیں جو آپس میں جن کی نباہ نہیں ہو رہا, لیکن وہ ایک دوسرے سے علیحدہ رہتے ہیں، طلاق بہرحال وہ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے ایک رشتے میں منسلک ہیں، لیکن وہ علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں اور برسوں ایسے رہتے ہیں، تو اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟
دیکھیے وہ یہ بھی وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو حدود طے کر دیے تھے، آپ نے جو حق آپ کو حاصل تھا ان میں سے کسی کو باہمی رضامندی سے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، تو ایسے معاملات میں شریعت مداخلت نہیں کرتی. نصیحت البتہ ضرور کی جائے گی کہ فطرت کے خلاف فیصلے نہ کریں، وہ معاملات نہ کریں کہ جو کل آپ کے لیے مسئلہ بن جائے. اب اس میں کیا ہوتا ہے، میں آپ کو ایک معاشرتی مسئلہ بتاتا ہوں، نباہ کا کوئی امکان نہیں ہوتا. یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اکٹھے نہیں رہ سکتے،
نہیں رہ سکتے.
یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے کو نبھانا ناممکن ہو گیا ہے، بچیاں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس میں کیا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس میں بعض اوقات لوگ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ اپنی جگہ رہیے میں اپنی جگہ رہوں گا، لیکن ہم اس قانونی رشتے کو ختم نہیں کریں گے. یہ ایک باہمی طور پر طے کیا گیا معاہدہ ہے، بری بات ہے، لیکن اگر حالات ایسے ہو گئے ہیں تو ہم کیا لازم کریں گے کہ طلاق دیں فوری طور پر؟
ٹھیک ہے، بہت شکریہ جاوید صاحب آپ کا، تھینک یو ویری مچ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، ہم نے ان دو ایک ساتھ میں پروگرام کیا جس میں ہم نے نکاح کی اہمیت پر گفتگو کی اور بہت سارے سوالات جو اس سے پیدا ہوتے ہیں، ضمنی سوالات اور ای میلز پر بھی نکاح سے متعلق جتنے بھی سوالات آتے ہیں، میں نے کوشش کی کہ تقریباً تمام کے تمام جو ہے وہ جاوید صاحب کے سامنے رکھ دیے جائیں. میری علم کی حد تک میں نے سارے سوالات جاوید صاحب کے سامنے رکھ دیے ہیں. تاہم کوئی اور سوال ہو جو نکاح سے متعلق ہو، اس سے متعلقات میں سے ہو، تو آپ ہمیں اس ای میل ایڈریس پر ضرور لکھیے گا، ih@duniatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے.